السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید، اور میرے ساتھ ہیں
عمیر بن ریاض.
حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بیٹے کو بازیاب کروا لیا گیا. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
خصوصی عدالت کی طرف سے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی جائیداد ضبط اور بینک کھاتے منجمد کرنے کا حکم. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، شمالی کوریا نے منگل کے روز 3 بیلسٹک میزائل داغے ہیں. ایک ہفتے پہلے اس نے دھمکی دی تھی کہ وہ جنوبی کوریا کی جانب سے میزائل شکن جدید نظام تھارڈ نصب کیے جانے پر جوابی کاروائی کرے گا. امریکہ اور دوسرے مغربی سربراہوں کی تنقید کے بعد ترک وزیر اعظم بن علی یلدرم نے منگل کے روز اپنے عوام کو متنبہ کیا ہے کہ وہ ان کی حکومت کے خلاف ناکام بغاوت کی کوشش کرنے والوں سے انتقام نہ لیں. اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اگر ترک عوام مطالبہ کرے اور پارلیمان ضروری قانون سازی کو منظور کرے تو وہ موت کی سزا بحال کرنے کے لیے تیار ہیں. اور تائیوان میں بس کے ایک حادثے میں 26 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی فوج نے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بیٹے اویس علی شاہ کو، جنہیں تقریباً 1 ماہ پہلے کراچی کی ایک مارکیٹ سے اسلحہ دکھا کر اغوا کیا گیا تھا، منگل کے روز شمال مغربی ضلع ٹانک سے بازیاب کرایا گیا. فوج کے ترجمان عاصم باجوہ نے کہا ہے کہ یہ کاروائی انٹیلیجنس معلومات پر کی گئی ہے. اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے محمد اشتیاق.
سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے مغوی بیٹے اویس شاہ کو بازیاب کروا لیا گیا ہے. پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ نے منگل کو ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ طلوع آفتاب سے قبل انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کیے گئے آپریشن کے دوران اویس شاہ کو صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے ٹانک کے قریب سے بازیاب کروایا گیا.
پچھلے 3 دن سے ہمارے پاس ٹیکنیکل ایویڈنس تھی ایک موومنٹ کی، اور اس ایویڈنس کے اوپر مختلف جگہوں پہ ایمبوش سائٹ کیے گئے لگائے گئے تھے. اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز ISI لیڈ میں تھی.
بازیابی کے بعد منگل کو اویس شاہ کو ان کے گھر کراچی منتقل کر دیا گیا. فوج کے ترجمان کے مطابق بازیابی کے لیے کی گئی کاروائی کے دوران 3 اغوا کار مارے گئے.
ایک بلو کلر کی سرف گاڑی اس جگہ پر اپروچ کرتی ہوئی نظر آئی، اور جب پہلے سولجر نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو ڈرائیور نے سڑک کے دوسری طرف جا کے اسکیپ کرنے کی کوشش کی. گن مین نے سیدھا ڈرائیور کے اوپر فائر کیا اور ڈرائیور کو موقع کے اوپر اس نے مار دیا، جس کی وجہ سے گاڑی لڑکھڑائی اور رک گئی. اور اس کے بعد 2 دہشت گرد دونوں پچھلے دروازوں سے نکلے اور انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی فائرنگ کرتے ہوئے، اور جو باقی کے سولجرز ادھر ڈپلائڈ تھے انہوں نے فائر کر کے ان دونوں کو بھی ہٹ کیا اور انہیں بھی گرا دیا.
انہوں نے کہا کہ اویس شاہ کو برقع پہنایا گیا تھا اور ان کے پاؤں کو زنجیروں سے بھی باندھ کر رکھا گیا تھا. لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ نے کہا کہ اویس شاہ کے اغوا میں کلدم تحریک طالبان پاکستان کا منحرف گروہ شامل تھا، جن کے ساتھ القاعدہ کے کچھ لوگ بھی شامل تھے.
ایویڈنس میں بھی جو ہمارے پاس کچھ اس طرح کی خبر چل رہی تھی کہ یہ اویس شاہ کو یہاں سے ٹرانسپورٹ کر کے تو مغربی بارڈر کے اوپر اور اس کے تھرو افغانستان میں یہ لے کر جانا چاہتے تھے، ان کو یہاں پر پھر چیک کیا گیا اور یہ سارا آپریشن آپ کے سامنے ہوا. یہ ٹی ٹی پی کا ہی ایک سپلنٹر گروپ تھا، اور یہ ایک مکسچر تھا، اس میں کچھ نہ کچھ سگنیچر القاعدہ کا بھی آ رہا تھا، لیکن یہ مکسچر گروپ تھا، ٹی ٹی پی کا سپلنٹر تھا.
تاہم فوج کے ترجمان نے اغوا کاروں سے متعلق مزید تفصیلات نہیں بتائیں. اویس شاہ کو 20 جون کو کراچی کے علاقے کلفٹن سے اغوا کیا گیا تھا. فوج کے ترجمان نے کہا کہ ملک بھر میں دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی.
دیکھیں 19,800 IBOs ہو چکے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، اور ان میں بہت سارے دہشت گرد، ان کے فیسیلیٹیٹرز، ابیٹرز، فائنینسیئر پکڑے بھی گئے ہیں. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی کہ ضرب عزم الحمدللہ بہت کامیابی سے یہاں تک پہنچا ہے اور آگے جاری ہے. آئی بی اوز کومبنگ آپریشن بھی آپ کو پتا ہے ابھی ہم نے اسٹارٹ کر دی ہیں, لیکن ابھی کام ختم نہیں ہوا.
وزیر اعظم نواز شریف اور فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے اویس شاہ کی کامیاب بازیابی پر سیکیورٹی فورسز کو سراہا. یہ امر قابل ذکر ہے کہ ٹانگ کا علاقہ قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان سے ملحق ہے. رواں سال ہی پنجاب کے مقتول گورنر سلمان تاثیر کے مغوی بیٹے شہباز تاثیر اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے اغوا ہونے والے صاحبزادے علی حیدر گیلانی بازیاب ہوئے تھے. شہباز تاثیر کو اگست 2011 میں لاہور سے اغوا کیا گیا تھا اور ان کی بازیابی رواں سال مارچ میں بلوچستان کے علاقے کچلاک سے عمل میں آئی تھی. علی حیدر گیلانی مئی 2013 میں ملتان کے مضافات سے اغوا ہوئے تھے, جنہیں رواں سال مئی میں افغانستان سے اتحادی فورسز کی ایک مشترکہ کاروائی میں بازیاب کروایا گیا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین سے غداری کے مقدمے کی سماعت کرنے والی ایک خصوصی عدالت نے سابق صدر کے بینک اکاؤنٹس اور جائیداد کی ضبطی کا حکم دیا ہے. عدالت نے راشد قریشی کا زر ضمانت بھی ضبط کرنے کا حکم جاری کیا جو انہوں نے پرویز مشرف کی وطن واپسی کے سلسلے میں جمع کرایا تھا. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
پاکستان میں آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی ملک میں موجود تمام جائیداد ضبط اور بینک کھاتے منجمد کرنے کا حکم دیا ہے. منگل کو اسلام آباد میں خصوصی عدالت کے تین رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے یہ حکم پرویز مشرف کی سماعت کے موقع پر مسلسل عدم موجودگی کے باعث دیا. جسٹس میاں خیل کا کہنا تھا کہ ملزم کے رویے کو دیکھتے ہوئے عدالت کے پاس کوئی اور چارہ نہیں, لہٰذا یہ حکم دیا جاتا ہے کہ پرویز مشرف کی تمام جائیداد کو ضبط اور بینک کھاتوں کو منجمد کیا جائے. پرویز مشرف پر 3 نومبر 2007 کو ملک کا آئین معطل کر کے ایمرجنسی نافذ کرنے کے خلاف آئین کی شق 6 کے تحت آئین شکنی کا مقدمہ چلایا جا رہا ہے. سابق صدر بیرون ملک سفر پر لگائی گئی قدغن کے خلاف رواں سال مارچ میں سپریم کورٹ کی طرف سے اپنے حق میں آنے والے فیصلے کے بعد بیرون ملک چلے گئے تھے, جس کی وجہ ان کے طبی مسائل اور علاج بتائی گئی تھی. پرویز مشرف کے وکلا کی ٹیم میں شامل فیصل چودھری نے منگل کو ہونے والی سماعت کے بعد وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس حکم کے خلاف وہ اعلی عدلیہ سے رجوع کر سکتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ سابق فوجی صدر نے سن 2008 میں اپنی تمام جائیداد اپنے اہل خانہ کو تحفتاً دے دی تھی, لہٰذا قانوناً یہ ضبط نہیں کی جا سکتی.
فار ایگزامپل, اگر ان کا میاں بیوی کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے تو وہ تو سیل نہیں ہو سکتا. اس میں بیگم صاحبہ مشرف کا انٹرسٹ ہے اور وہ ایسے اکاؤنٹس کو سیل نہیں کیا جا سکتا جس میں شریک مالکان ہو. اسی طرح جو پلاٹس اور ان کی جو پراپرٹی ہے وہ 2008 میں ہی انہوں نے اپنے اہل خانہ اور اپنی بیٹی کو ہبا کر دی تھی.
فیصل چودھری کا کہنا تھا کہ انہوں نے خصوصی عدالت کو بھی اس بابت بتایا تھا, جس پر عدالت نے انہیں اس بارے میں اپنے اعتراضات تحریری طور پر جمع کروانے کا کہا.
جو اعتراضات ہیں اس آرڈر پہ وہ تحریراً جو ہے وہ جمع کراؤں گا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کا بھی جائزہ لے رہا ہوں کیونکہ یہ کیس آپ غیر معینہ مدت کے لیے جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے, تو اس صورت میں تو وہ بینچ اویلیبل نہیں ہوگا, تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں جائیں.
خصوصی عدالت نے ملزم کا بیان ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ کرنے کی تجویز بھی مسترد کر دی اور کہا کہ مقدمے کی سماعت اب اس وقت ہوگی جب ملزم کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے یا پھر وہ خود ہی عدالت میں پیش ہو جائیں. پرویز مشرف نے 1999 میں منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار سنبھالا تھا اور اگست 2008 میں انہوں نے بطور صدر مملکت اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا. اگلے ہی سال وہ خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر کے بیرون ملک چلے گئے, جہاں سے وہ 2013 میں عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے پاکستان لوٹے تھے. 2014 میں خصوصی عدالت ان پر آئین شکنی کی فرد جرم عائد کر چکی ہے, لیکن ملزم نے صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایمرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ فرد واحد کا نہیں بلکہ اس وقت کے متعلقہ انتظامی عہدیداروں کی مشاورت سے کیا گیا تھا. عدالت سابق صدر کو پہلے ہی اشتہاری ملزم قرار دے چکی ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکہ اور دیگر یورپی ممالک کی جانب سے تنقید کے بعد ترکی کے وزیر اعظم بن علی یلدرم نے اپنی حکومت کے خلاف ناکام بغاوت پر عوام کو بدلہ لینے کے بارے میں متنبہ کیا ہے. مغربی ممالک کی جانب سے تنقید اس وقت شروع ہوئی جب ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ اگر ترک عوام مطالبہ کریں اور پارلیمان ضروری قانون سازی منظور کرے تو وہ سزائے موت بحال کرنے کے لیے تیار ہیں. رپورٹ کی تفصیلات انجم ہیرلڈ کل سے.
وزیر اعظم یلدرم نے یہ تنبیہ حزب مخالف کی مرکزی جماعت کے لیڈر کمال کلچ دارا اوغلو سے ملاقات کے بعد جاری کی. وزیر اعظم کا کہنا تھا ایک غلطی کو دوسری غلطی سے درست نہیں کیا جا سکتا. ترکی ایک ایسی ریاست ہے جس میں قانون موجود ہے. ہم قانون کے دائرہ کار میں رہ کر معاملات کو درست کریں گے. جنہوں نے غلطی کا ارتکاب کیا انہیں ترک نظام انصاف کا سامنا کرنا ہوگا اور انصاف اپنے تقاضے خود پورے کرے گا. وزیر اعظم یلدرم نے ترک پارلیمان اور حکمران ایک جماعت سے خطاب کرتے ہوئے سب سے متحد رہنے کا مطالبہ کیا. بینالی یلدرم کا کہنا تھا کہ وہ امریکہ میں مقیم عالم دین فتح اللہ گولین کی تحریک کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیں گے تاکہ وہ دوبارہ ترک عوام کو دھوکہ نہ دے سکیں. انہی عالم دین کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اس ناکام بغاوت کے پیچھے کار فرما دماغ تھے. امریکہ نے ترکی پر زور دیا ہے کہ وہ گزشتہ ہفتے ہونے والی ناکام بغاوت کی قانون کے دائرے میں رہ کر تفتیش کرے. ادھر پیر کے روز بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا تھا کہ وہ ناکام بغاوت کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے تک لانے کی حمایت کرتے ہیں. تاہم انہوں نے ترکی میں امن و امان کی صورتحال بحال کرنے کے لیے شدید اقدامات اٹھانے کے بارے میں متنبہ کیا. وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ نے زور دے کر کہا کہ امریکہ ترکی کی جمہوری طور پر منتخب حکومت اور نیٹو کے اہم اتحادی ہونے کے ناطے اس کے ساتھ قائم اہم تعلقات کی حمایت کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت کو اظہار، پریس اور اجتماع کی ترک آئین میں دی گئی آزادیوں کا بھی احترام کرنا چاہیے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کا قومی کنونشن پیر کے روز سے امریکی ریاست اوہایو کے شہر کلیولینڈ میں جاری ہے. ہماری ساتھی تابندر نعیم کنونشن کی رپورٹنگ کے لیے وہاں موجود ہیں. آئیے ہم چلتے ہیں کلیولینڈ اور بات کرتے ہیں تابندر نعیم سے کہ آج دوسرے روز کنونشن میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کل پہلا دن کیسا رہا. جی السلام علیکم تابندر.
جی وعلیکم السلام خالد امید صاحب، بہت شکریہ مجھے وقت دینے کے لیے. کل کا دن پہلا دن تھا اور چونکہ پروسیڈنگز کنونشن کی دوپہر کو 1 بجے کے بعد شروع ہوئیں تو اس وقت کے بعد اس سے پہلے تھوڑے بہت پروٹیسٹ شروع ہو چکے تھے، لیکن کل 11 بجے کے بعد جتنے کافی مظاہرے ہوئے یہاں پر، جو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالفین ہیں اور مختلف آرگنائزیشنز کے لوگ ہیں جو مختلف شہروں سے یہاں پر آئے تھے، لیکن مجموعی طور پر پرامن دن تھا کل کا اور پرامن مظاہرے ہوئے. جو ہائی لائٹ ہے کل کے دن کی کنونشن کی پروسیڈنگز کی، وہ یہ کہ جس وقت کنونشن کا آغاز ہوا اس وقت کافی کنفیوژن اس وقت پھیلی جب ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالفین بھی ہیں ریپبلکن پارٹی کے اندر اور جو مخالف ڈیلیگیٹس تھے، انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ایک ووٹ کرایا جائے، رول کال ووٹ کا مطالبہ کیا انہوں نے. رول کال ووٹ جو ہے، اور اس کے لیے ان کو حمایت کی ضرورت تھی کیونکہ کل جو ریپبلکن کنونشن کے اندر جو ریپبلکن ڈیلیگیٹس تھے ان کی تعداد 2472 تھی، اور اگر ان کے دوبارہ سے ووٹ کرائے جاتے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے تو اس بات کا یہ کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید وہ ووٹ اس میں مخالفین کے ووٹ زیادہ ہوتے. لیکن کیونکہ یہ بات پہلے سے طے ہو چکی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ایک پورے پروسیجر سے گزر کر کنونشن تک پہنچے ہیں، پرائمری اور کاکسز کے مرحلے پہ کامیابی حاصل کر کے اب وہ واحد امیدوار ہیں ریپبلکن پارٹی کی جانب سے جو کہ یہاں تک آئے ہیں، کنونشن تک آئے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ کنونشن جو ہیں پارٹیز کے، وہ ایک طرح سے اب رسمی کارروائی ہی ہوتی ہے جس میں باقاعدہ بس اعلان ہوتا ہے کہ کون سا امیدوار ہے جو کہ اب آخر میں صدارتی مقابلے تک جائے گا اس پارٹی کی طرف سے. تو کافی کنفیوژن رہی، مگر شروع میں ابتدا جب پروسیڈنگ شروع ہوئی کل کنونشن کی اور اس کے بعد، لیکن یہ کہ وہ معاملہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین بہت اسٹرانگلی کام کر رہی تھی وہاں پر، اور چیئرمین کنونشن کے جو چیئرمین تھے انہوں نے اس کے بعد ایک وائس ووٹ کرایا اور اس میں نو کی آواز زیادہ تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو تھے وہ اس کے حق میں نہیں تھے کہ رول کال ووٹ کروایا جائے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کل کا دن کامیابی سے یہ ہوا، یہ والا پارٹ جو تھا وہ اس طرح سے ہوا. اس کے بعد کنونشن کا باقاعدہ آغاز ہوا، کل کچھ بہت اہم لوگوں نے تقاریر کی. ان میں سب سے اہم تقریر تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ ملانیا ٹرمپ کی، और बहुत अच्छी तकरीर थी और बहुत अच्छी बातें की जा रही थी। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि वो डोनाल्ड ट्रंप का जो इमेज है औरतों के हवाले से, जो अब तक ये कहा जाता है कि उनको बहुत ज्यादा खवातीन की हिमायत हासिल नहीं है, तो शायद वो उनका इमेज तब्दील करने में कामयाब हो जाएंगी। उसके अलावा न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर रूडी जुलियानी थे, उन्होंने बहुत एक जज्बाती किस्म की तकरीर की। और कल के दिन का जो थीम था कन्वेंशन के अंदर, जितनी भी कल तकारीर हुई ज्यादातर मेलानिया ट्रंप की तकरीर छोड़कर, उन सब का ताल्लुक इस चीज से था कि अमेरिका को किस तरह से महफूज बनाया जाए, हाउ टू मेक अमेरिका सेफ अगैन। उसके अलावा उसी थीम के गिर्द कल तकरीर हुई सारी, और उन तकरीर के अंदर इस बात के ऊपर फोकस किया गया कि किस तरह से अमरीका पिछले कुछ सालों में उनके बकौल गैर महफूज हुआ है, और सदर ओबामा और डेमोक्रेटिक पार्टी की जो पॉलिसियां हैं उन्होंने इस बात की इजाजत दी है कि जो दहशतगर्द और शिद्दत पसंद तंजीमें हैं वो बहुत उन्होंने दुनिया के अंदर हर जगह पे अपने पांव फैला लिए हैं, और शायद अब अमेरिका को जो है ज्यादा महफूज बनाने के लिए ज्यादा जाहिराना किस्म की पॉलिसियां अपनानी होंगी। रूडी जुलियानी ने कहा कि सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है वो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट टेररिज्म है, और यही लफ्ज बार बार उसके बाद कुछ बहुत अहम और लोगों ने भी इस्तेमाल किया।
अच्छा, तबिंदा ये बताइएगा कि अब ये दो दिन मजीद शायद जारी रहेगा ये
जी, जुमेरात को जुमेरात तक जारी रहेगा, आज कल और परसों।
तो इसमें क्या आप वहां देख रही हैं कि नतीजा क्या निकलेगा, मुखालफत के बावजूद क्या ट्रंप कामयाब हो जाएंगे?
अभी तक तो ये नजर ही आ रहा है कि उनके कैंपेन का जो उनका जो स्टाफ है, जो उनके कैंपेन के लोग हैं, वो बहुत मजबूती के साथ कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ कामयाबी के साथ जारी रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने कल बहुत ड्रामाई एंट्री दी अपनी अहलिया को मुतारिफ कराने के लिए, वो बहुत बहुत सारे जिसको रॉक स्टार एंट्री कहते हैं वो थी, उन्होंने अपनी अहलिया को मुतारिफ कराया, फिर उनके बाद उनकी अहलिया आई। लेकिन जो उसके बाद जो इस वक्त जो आप मीडिया के अंदर एक स्टॉर्म देख रहे हैं वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया ने कुछ ऐसी अल्फाज और ऐसे जुमले इस्तेमाल किए जिनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल वही जुमले हैं जो कि मिशेल ओबामा ने 2008 में जब डेमोक्रेटिक कन्वेंशन के अंदर अपनी स्पीच की थी। बहुत सी लाइंस, बहुत से जुमले वो हैं जो उन्होंने एग्जैक्ट इसी तरह से बोले थे उस वक्त। तो ये इसके ऊपर काफी इस वक्त बात हो रही है मीडिया के अंदर। यहाँ पर ये तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप, नजर तो यही आ रहा है कि कामयाब होंगे, क्योंकि जो एक वाहिद कोशिश हो सकती थी कि शायद अगर उसके ऊपर रोल कॉल वोट हो जाता, और 9 रियासतों में उस वक्त ये कहा जा रहा था कि 9 रियासतों के डेलीगेट्स जो कल कन्वेंशन में मौजूद थे वो अपनी उन जो प्लेज डेलीगेट्स थे और वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपनी हिमायत, उनमें से 9 रियासतों के कहा जा रहा था कि डेलीगेट्स वापस ले सकते हैं अपनी हिमायत डोनाल्ड ट्रंप से। लेकिन बाद में जैसे कि मैंने बताया, डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन के लोग बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं, और जिस वक्त ये कंफ्यूजन फैला कल हॉल के अंदर, तो उन्होंने जा कर डेलीगेट से एफिडेविट साइन करवाए और उनसे बातचीत की कि किसी तरह से कि वो इस तरह की कोई कोशिश ना करें। तो फिलहाल तो ये नजर आ रहा है कि वो कामयाब हैं, और अभी तो ऐसा नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे जा रहे हैं। लेकिन ये जो मेलानिया ट्रंप की स्पीच के अंदर कुछ जुमले और जो प्लेजरिज्म का इल्जाम आज उनके ऊपर लग रहा है, उसके ऊपर फिर ये एक्यूजेशन आया है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं हिलरी क्लिंटन ने झूठ बोला है, और हिलरी क्लिंटन अपनी कैंपेन में झूठ बोलती रही है और बिन गाजी के हमलों के हवाले से। तो लेकिन खुद उनकी अपनी कैंपेन के अंदर जो प्लेजरिज्म और झूठ के इल्जाम सामने आ रहे हैं उसके ऊपर भी बात हो रही है। तो देखते हैं कि ये बात अब कहां तक जाती है।
बहुत शुक्रिया ताबिंदा आपका।
बहुत शुक्रिया।
अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने पीर के रोज़ कहा कि वो तुर्की में बगावत के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने की हिमायत करते हैं, ताहम उन्होंने खबरदार किया कि मुल्क में अमन अमान बहाल करने के लिए हुकूमत को ज़रूरत से ज़्यादा इकदाम नहीं करने चाहिए। दूसरी जानब तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने जुम्मे की बगावत के लिए जिस दीनी रहनुमा को मुरीद इल्ज़ाम ठहराया है वो इन इल्ज़ाम को मुस्तरद कर रहे हैं। जेफ कस्टर और रिचर्ड ग्रीन की रिपोर्टों के साथ मुदसरा मंसर।
अमरीकी वजीर खारजा ने इन ख्याल का इजहार ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के वज़रा खारजा की मीटिंग के बाद यूरोपीय यूनियन के खारजा उमूर की सरबरा फ्रेडरिका मोगरेनी के हमरा गुफ्तगु करते हुए किया। उन्होंने तुर्क हुकूमत पर जोर दिया कि वह जमहूरियत का एहतराम करे। कैरी के अल्फाज,
We stand squarely on the side of the elected leadership in Turkey, which President Obama and I both stated in the course of the events.
ہم واضح طور پر ترکی میں جمہوری طور پر منتخب قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کا اظہار امریکی صدر باراک اوباما اور خود میں نے اس رات ابتدا ہی میں ظاہر ہونے والے حالات و واقعات کے موقع پر کیا تھا. لیکن ساتھ ہی ہم ترکی کی حکومت پر بھی زور دے کر کہیں گے کہ وہ ملک بھر میں امن اور استحکام بحال کرے, اور ہم ترک حکومت پر یہ بھی زور دیں گے کہ وہ ملک کے جمہوری اداروں اور قانون کی حکمرانی کے اعلیٰ ترین معیارات کا احترام کرے. یقیناً ہم بغاوت کے ذمہ داروں کو قانون کے سامنے لانے کی حمایت کرتے ہیں, لیکن ہم ساتھ ہی خبردار کرتے ہیں کہ اقدامات اس سے ماورا نہیں ہونے چاہیے, اور زور دیتے ہیں کہ جمہوری حکمرانی کی اہمیت برقرار رکھی جائے. مغرینی نے بھی ترکی سے یہ مطالبہ کرتے ہوئے کہ آئینی اقدار پر مکمل طور پر عمل کیا جائے انہی جذبات کا اعادہ کیا. سرکاری خبرساں ایجنسی انادولو نے اطلاع دی ہے کہ جمعے کی رات کے بعد 8,777 افسر معطل کر دیے گئے ہیں, اور محکمہ انصاف اور فوج کے 6,000 اہلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا ہے, جس نے عالمی رہنماؤں میں تشویش پیدا کر دی ہے جو خبردار کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی اقدام نہ کیا جائے جو آئینی نظم و ضبط کو نقصان پہنچائے. ترک صدر رجب طیب اردوان نے وعدہ کیا ہے کہ ترکی کو بغاوت کی کوشش کرنے والے لوگوں سے پاک کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ حکومت کی ہر سطح پر اس وائرس کی صفائی کا کام جاری رہے گا. یہ وائرس کینسر کی طرح پوری حکومت میں پھیلا ہے. سرکاری ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ اردوان کے کئی مشیر حراست میں لیے جانے والوں میں شامل ہیں, اور اردوان کے چوٹی کے فوجی مشیر کرنل علی یدیسی کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے جا چکے ہیں. ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ ناکام بغاوت میں یدیسی کا کیا کردار تھا. ادھر ریچرڈ گرین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ترک صدر اردوان جس دینی رہنما پر بغاوت کی منصوبہ بندی کا الزام عائد کرتے ہیں انہوں نے ان الزامات کی تردید کی ہے. ترک دینی رہنما فتح اللہ گولن کہتے ہیں, مختصر یہ کہ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میرے پیروکار کون ہیں کہ میں ان سے بات کر سکوں. میں ذاتی طور پر ان لوگوں کی ایک معمولی سی تعداد سے واقف ہوں جو اس وقت مجھ سے ہمدردی رکھتے ہیں. ماضی میں بہت سے الزامات لگائے گئے, اور صدر اردوان یہ اصطلاح اور کئی دیگر اصطلاحیں استعمال کرتے رہے ہیں. چونکہ میں ان لوگوں کو جانتا نہیں, اس لیے میں بغاوت میں ملوث ہونے پر بات نہیں کر سکتا. آپ ان بہت سے محرکات کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جو لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کا باعث بنے. وہ اپوزیشن پارٹی سے ہمدردی رکھنے والے ہو سکتے ہیں, وہ نیشنلسٹ پارٹی کے ہمدرد ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں 15-16 برس سے ترکی سے دور ہوں, میری ان واقعات پر نظر نہیں رہی, چنانچہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. فتح اللہ گولن اردوان کے اقتدار میں آنے سے بہت پہلے سے امریکہ کی شمال مشرقی ریاست پینسلوینیا میں مقیم ہیں. ترک صدر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ واشنگٹن گولن کو ترکی کے حوالے کرے تاکہ ان پر مقدمہ چلایا جا سکے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں کہ انقرہ نے گولن کی حوالگی کے لیے کوئی باضابطہ درخواست نہیں کی. انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ اس بارے میں شہادت پیش کرے کہ یہ دینی رہنما حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش میں ملوث رہے ہیں. اتوار کے روز ہزاروں افراد نے بغاوت کی کوشش کے دوران استنبول اور انقرہ میں موت کا شکار ہونے والے لوگوں کے جنازے میں شرکت کی. اردوان اپنی انتخابی مہم کے مینیجر اور ان کے نوعمر بیٹے کے جنازے کے موقع پر باقاعدہ رو پڑے. وہ جمعے کو استنبول میں باسپورس پل پر اس وقت موت کا شکار ہوئے جب باغی فوجیوں نے احتجاج کرنے والوں پر فائر کھول دیا. بغاوت کی کوشش کے دوران جھڑپوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں مختلف اطلاعات ہیں. تاہم اتوار کو یہ تعداد 265 تھی, جن میں بہت سے سویلین شامل ہیں. استنبول, انقرہ اور بعض دیگر صوبائی شہروں میں حالات اب بھی کشیدہ ہیں, اور تشدد کے اکا دکا واقعات کی اطلاعات ملی ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
18 جولائی, پریانکا چوپڑا کی سالگرہ کا دن. تفصیلات فکر و فن میں. پریانکا, پریانکا نے ڈان کرش، فیشن، کمینے، سات خون معاف، میری کوم، دل دھڑکنے دو اور باجی راؤ مستانی میں جہاں ایک دوسرے سے مختلف کردار ادا کر کے اپنی ورسٹیلیٹی کو ثابت کیا ہے، وہی ہالی ووڈ میں بھی بہترین صلاحیتوں کے بل پر اپنی پہچان بنائی ہے۔
My name is Alex Parrish. Protecting our country had always been my dream. But my life took a very drastic turn. It all started on my way to the FBI Academy.
پریانکا چوپڑا 18 جولائی کو پیدا ہوئی۔ اداکاری کے ساتھ ساتھ انہوں نے گائیکی میں بھی خود کو منوایا ہے۔
When it comes to my music, what I want to be able to do, whether it's my movies or my music, I want to be able to be who I am and yet be appealing to a global audience.
وائس آف امریکہ کے اسد خان کے ساتھ ایک انٹرویو میں پریانکا نے اپنی کامیابی اور شہرت پر بات کرتے ہوئے کہا،
The way I see it is, you know, it's baby steps. You can't have an ambition and say, you know, I want that tomorrow. It's the little things that you will do to get there. It's the stepping on every rung of the ladder.
اور سنیے پریانکا ناکامی کو کیسے دیکھتی ہیں۔
For me, I started when I was 17. I was totally young. I didn't know what I was doing. Sometimes failure and mistakes scare people. It's always the fear of failure stops us from trying to achieve as much as we can. It's okay to fail, to say, you know what, I didn't do it right, I'll try something else.
Main bilkul natural boxer hoon, par main jeet bhi raha hoon.
Boxing.
Tum boxer hai?
Abhi tak to sirf fighter hai. Lekin agar tum sikhayega to boxer bhi ban jayega.
کم عمر میں جب انہیں فلموں کی آفر ہوئی تو ان کے والدین کا ریئیکشن کیا تھا، پریانکا نے اسد خان کو بتایا۔
They said that, you know, is there something you want to do? And I said, you know, I want to give it a shot. And my dad said, all right, take a year and a half. And I gave myself that much time and I'd go to college. And so you have to treat life like that. You can't take it too seriously. That's when you start curbing yourself.
پاکستانی فلموں اور پاکستانی ویورز کے بارے میں بات کرتے ہوئے پریانکا کہتی ہیں،
جیسے پاکستان میں اور انڈیا میں ہم لوگ بیسکلی تو ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے ہیں، ہم لوگ بیسکلی تو بھائی بہن ہی ہیں۔ جس طرح کا ہمارا کلچر ہے، جس طرح کی ہمارے روٹس ہیں، ہمارے جو پوئٹس ہیں، دنیا بات کرتی ہے ہمارے کلچر کے بارے میں، ہماری پوئٹری کے بارے میں، ہماری کہانیوں کے بارے میں، ہماری گانوں کے بارے میں۔ اینڈ آئی تھنک یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ جو پاکستانی فلمیں ہیں پھر سے ریوائیو ہوئی ہیں اور جو کریٹیویٹی ہے اس کو کرب نہیں کیا جا رہا ہے۔
کیا وہ پاکستان جانا چاہتی ہیں؟ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
پاکستان جانے کا بہت شوق ہے مجھے۔ میرے بہت سارے دوست لاہور گئے ہیں، وہاں کا فیشن، وہاں کے لوگ، وہاں کا کھانا۔ میری فیملی ایکچولی وہیں سے آئی تھی۔
اس انٹرویو کی تفصیل سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔
پاکستان سے مجھے ہمیشہ بہت پیار ملا ہے، بہت عزت ملی ہے، میری فلمیں ہوں یا جو بھی میں نے کوشش کی ہے کرنے کی۔ اور اگر وہ پیار برقرار رہے تو مجھے ہمیشہ ایک طرح سے کریج اور کانفیڈنس ملے گا کہ میں زندگی میں کچھ بھی کر سکتی ہوں اور آپ کو ہمیشہ انٹرٹین کرتی رہوں گی۔ سو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے اتنی عزت دی اور اتنی عزت افزائی کی میری۔
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید اور میرے ساتھ ہیں عمیر بن ریاض خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔
کراچی میں قائم انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے متحدہ قومی موومنٹ کے ایک سینئر رہنما اور کراچی کے نامزد میئر وسیم اختر اور ایم کیو ایم کے سابق رہنما اور پاک سرزمین پارٹی کے شریک بانی انیس قائم خانی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے۔ ان دونوں رہنماؤں پر ڈاکٹر عاصم حسین کے تعاون سے مبینہ دہشت گردوں کا علاج معالجہ کرانے کا الزام ہے۔ مزید تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں۔
کراچی کی ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ڈاکٹر عاصم حسین کے ان کے ہسپتال میں دہشت گردوں کے علاج سے متعلق مقدمے میں تین سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی ضمانت منظور نہیں کی۔ ضمانت منظور نہ ہونے پر ان رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے قادر پٹیل، سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما اور کراچی کے نامزد میئر وسیم اختر، ایم کیو ایم کے ایک اور رہنما رؤوف صدیقی اور پاکسر زمین پارٹی کے بانیوں میں سے ایک انیس قائم خانی، ان رہنماؤں کی ضمانت کی درخواست منگل کو کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے منظور نہیں کی اور بعد میں ان رہنماؤں کو گرفتار کرنے کے احکامات دیے گئے۔ قادر پٹیل عدالت سے چلے جانے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ وسیم اختر، رؤوف صدیقی اور انیس قائم خانی کو گرفتار کر کے جیل منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے لاڑکانہ میں ایک پریس کانفرنس میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا،
پٹیل صاحب کا تو وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ان کا کیس ہے، وہاں بیل سب کا تھا، بیل کینسل ہوا ہے سب کا، اب اس میں وہ فرار ہوا ہے، کورٹ کے آرڈر ہوا اور ہوا ہے، شاید اگر ہوگا تو یہ فرض ہے ہوم منسٹر کا، ہوم سیکرٹری کا یا لا آئی جی کا کہ وہ جو ایبسکانڈرز ہیں ان کو پکڑے، تو یہ کوشش ہوگی کہ ان کو پکڑا جائے اور کورٹ کے سامنے آ جائیں کہ چلے گا، ثبوت ہے یا نہیں ہے وہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔
قادر پٹیل نے بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا،
جب آپ لوگوں نے خبریں چلانی شروع کی کہ جی میں فرار ہو گیا، بھاگ گیا، اور اس کے بعد ہمارے سی ایم صاحب نے بھی کہا کہ انہیں گرفتار کیا جائے، عدالت نے بھی کہا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جناب میں تو خود گرفتار ہونے آیا تھا کہ آپ نے آپ کی جو قانونی کاروائی ہے کیجیے۔
تجزیہ کار ڈاکٹر توصیف احمد نے اس صورتحال پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
یہ جو گرفتاریاں ہیں ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی اور مصطفیٰ کمال کے ساتھیوں کی اور قادر پٹیل کی، یہ وہ جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے جو ڈاکٹر عاصم کی انویسٹیگیشن کے دوران تیار ہوئی تھی۔ ڈاکٹر عاصم اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ انہوں نے جی آئی ٹی میں یہ اس طرح نام لیے تھے کہ ان لوگوں کے کہنے پہ انہوں نے دہشت گردوں کو اپنے ہسپتال میں علاج کرایا، مگر بہرحال یوں لگتا ہے کہ کنفرنٹیشن بڑھ رہی ہے اور یہ کنفرنٹیشن جو ہے بظاہر تو عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں، یوں لگتا ہے کہ جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دباؤ بڑھا رہی ہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق مشیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم حسین پر کرپشن کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کے ان کے ہسپتال میں علاج کروانے جیسے الزامات ہیں، اور رینجرز، پولیس اور نیب جیسے ادارے ڈاکٹر عاصم حسین کو اپنی تحویل میں لے کر ان الزامات کی تحقیقات کرتے آ رہے ہیں۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
شمالی کوریا نے منگل کے روز تین بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ ایک ہفتے پہلے اس نے دھمکی دی تھی کہ وہ جنوبی کوریا کی جانب سے میزائل شکن جدید نظام تھارڈ نصب کیے جانے پر جوابی کارروائی کرے گا۔ امریکہ اور جنوبی کوریا دونوں نے ہی کہا ہے کہ پیونگ یانگ کی طرف سے منگل کے صبح داغے جانے والے میزائل درمیانی مار کے اسکڈ اور روڈونگ قسم کے میزائل تھے، جنہوں نے 500 سے 600 کلومیٹر تک پرواز کی اور وہ جزیرہ نما کوریا کے مشرقی ساحل کے قریب سمندر میں گر گئے۔ ٹوکیو نے شمالی کوریا کی جانب سے کثیر میزائلی تجربات کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے امریکہ اور جنوبی کوریا کے ساتھ تعاون کو مضبوط بنائے گا۔ شمالی امریکہ کی فضائی دفاعی کمانڈ نوریڈ نے عزم ظاہر کیا ہے کہ شمالی کوریا کے یہ میزائل شمالی امریکہ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہیں۔
فلپائن نے بحیرہ جنوبی چین میں سرحدی تنازعات پر چین کی جانب سے کی جانے والی مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی ہے۔ فلپائن کے وزیر خارجہ پرفیکٹو یاسے نے منگل کو ایک مقامی ٹی وی چینل کے ساتھ انٹرویو میں بتایا کہ گزشتہ ہفتے منگولیا میں ہونے والی ایشیائی اور یورپی ملکوں کے سربراہی اجلاس کے دوران چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے انہیں بحری تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات کی پیشکش کی تھی۔ پرفیکٹو یاسر نے واضح کیا کہ ان کا ملک چین کے ساتھ صرف اسی صورت میں بات چیت کرے گا جب مذاکرات کی بنیاد بین الاقوامی عدالت کے گزشتہ ہفتے کے فیصلے کو بنایا جائے۔ دی ہیگ میں واقع بین الاقوامی عدالت نے گزشتہ منگل کو بحیرہ جنوبی چین کے 35 لاکھ مربع کلومیٹر کے علاقے پر چین کے دعوی ملکیت کو مسترد کرتے ہوئے اسے فلپائن کا حصہ قرار دیا تھا۔
امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کے کنونشن پیر کے روز ایک غیر یقینی صورتحال میں شروع ہوا جب کنونشن ہال کے باہر مظاہرے ہوئے، جبکہ ہال کے اندر ڈیلیگیٹس نامزدگی کے منتظر ڈونلڈ ٹرمپ کے سبب زیادہ تر انتشار کا شکار تھے۔ کلیولینڈ سے وائس آف امریکہ کے جم میلون کی ایک رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے روایت کو توڑتے ہوئے کنونشن سے افتتاحی رات ہی خطاب کیا، جہاں سے وہ نامزدگی کا اعلان سننے کے لیے بیتاب ہیں۔ ہم بڑی فتح حاصل کرنے جا رہے ہیں، خواتین و حضرات آپ سب کا بے حد شکریہ، ہم ایک بڑی جیت کی جانب بڑھ رہے ہیں، شکریہ۔ ٹرمپ نے اپنی اہلیہ میلانیا کا تعارف کرواتے ہوئے کہا،
It is my great honor to present the next First Lady of the United States.
میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ سب کے سامنے امریکہ کی آئندہ خاتون اول کا تعارف کروا رہا ہوں، اور وہ ہیں میری اہلیہ میلانیا، ایک حیرت انگیز ماں اور ایک بہترین خاتون، میلانیا ٹرمپ۔ میلانیا ٹرمپ نے کہا،
If you want someone to fight for you and your country, I can assure you, he's the guy.
اگر آپ ایک ایسے شخص کے خواہاں ہیں جو آپ اور آپ کے ملک کے لیے کوئی بھی مارکہ سر کر سکے، تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہی وہ شخص ہے، یہ کبھی بھی ہار نہیں مانے گا، اور خاص طور پر یہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ کے، اس سے قبل کنونشن کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ ریپبلکن نیشنل کنونشن یا آر این سی کے چیئر پرسن رینس پریبس نے باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے کہا،
This convention will come to order.
تاہم اس کے بعد کنونشن ہال میں اس وقت افراتفری نظر آئی جب ریپبلکن پارٹی کے رہنماؤں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی نامزدگی روکنے کے لیے ڈونلڈ مخالف قوتوں کی آخری کوششوں کا راستہ بند کیا۔ یہ ایک جذباتی جنگ تھی جو کنونشن ہال میں نظر آئی۔ آرکنسا سے ریپبلکن رکن کانگریس سٹیو ومیک کا کہنا تھا،
of the rules package will say aye.
وہ جو ان کے حق میں ہیں وہ آئے کہیں۔
Those opposed shall say no.
اور وہ جو مخالف میں ہیں وہ نو کہیں۔
In the opinion of the chair, the ayes have...
چیئر پرسن کی رائے میں ہاں یعنی آئے کہنے والے جیت گئے ہیں۔ کنونشن ہال سے باہر متعدد وجوہات کی بنا پر لوگوں نے کلیولینڈ کی سڑکوں پر احتجاج کیا، اگرچہ ان میں سے زیادہ تر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے متنازع بیانات کو نشانہ بنا رہے تھے۔ مظاہرین کو بری، بحری اور فضائی سطح پر بھاری سیکیورٹی کا سامنا رہا۔ یہ چار روزہ کنونشن جمعرات کے روز ڈونلڈ ٹرمپ کی نامزدگی کے ساتھ اختتام کو پہنچے گا۔ تاہم ان لوگوں کا جو ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت میں ہیں کہنا تھا کہ انہیں زیادہ فکر ڈیموکریٹک امیدوار ہلری کلنٹن کا راستہ روکنے کے بارے میں ہے۔ دوسری جانب ہلری کلنٹن نے اوہایو سنسیناٹی میں این اے اے سی پی کنونشن میں تقریر کرتے ہوئے کہا،
We all know about that other convention happening up in Cleveland today.
ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ آج کلیولینڈ میں ایک کنونشن جاری ہے۔ اس دوڑ میں میرے مخالف ممکن ہے کہ مختلف نقطہ نظر رکھتے ہوں، مگر میں کہیں اور نہیں بلکہ یہاں آپ سب کے ساتھ موجود رہنا چاہوں گی۔ یہ الفاظ تھے ہلری کلنٹن کے۔ کلیولینڈ میں منگل کے روز مزید تقاریر اور مظاہروں کی توقع کی جا رہی ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جرمنی کے خبر رساں ادارے کے مطابق ایک ٹرین میں کلہاڑی سے حملہ کر کے متعدد مسافروں کو زخمی کرنے والے شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ باویریا کے وزیر داخلہ بوخم مرمان نے حملہ آور کی شناخت ایک 17 سالہ افغان شہری کے طور پر کی ہے جو جرمنی کے جنوبی قصبے میں مقیم تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس کو حملہ آور کے سامان میں سے شدت پسند گروپ داعش کے پرچم کی ہاتھ سے بنائی گئی تصویر بھی ملی ہے۔ شدت پسند گروپ داعش سے وابستہ ایک خبر رساں ایجنسی اماق نے حملہ آور کے سامان سے پرچم برآمد ہونے کی خبر کے سامنے آتے ہی اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ بیان کے مطابق حملہ آور داعش کا ایک رکن تھا اور اس نے گروپ کی طرف سے مغربی ملکوں میں حملے کرنے کے مطالبات کے بعد اس کارروائی کا منصوبہ بنایا۔ جرمن پولیس یونین کے چیف رینر وینٹ نے منگل کے روز کہا،
Man muss sich nicht der Illusion hingeben, dass man mit Personal, mit Polizei und Sicherheitskräften solche Vorfälle vollständig...
Polis Union ke Chief keh rahe hain, ye intihai mushkil hai ke kisi aise infradi vahshiyana iqdam ko roka jaye. Hame aise kisi khayali nazariye par mehnat nahi karni chahiye ki zyada police aur security forces ahlkar is tarah ke waqiat ko rok sakte hain. جب ایک مسمم ارادہ لے کر کوئی شخص اس طرح کا پرتشدد عمل کرتا ہے تو ہم اس طرح کے انفرادی اقدامات سے نہیں نمٹ سکتے. ہم صورتحال کے مطابق رد عمل کر سکتے ہیں، لیکن یہ خیال کرنا صحیح نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ موجود ہو سکتے ہیں، اور بہت سے اہلکار تمام ٹرین اسٹیشنوں، تمام ہوائی اڈوں پر ایسے شدت پسند حملوں کو روکنے کے لیے موجود ہوں گے. یہ تھے جرمن پولیس یونین کے چیف کے الفاظ. تائیوان کی مصروف شاہراہ پر سیاحوں کی ایک بس میں منگل کے روز آگ لگ گئی، جس میں 26 افراد جاں بحق ہو گئے. ان میں 24 چینی سیاح تھے. آگ بجھانے والے محکمے کے ایک عہدیدار لائی چی چونگ نے جائے وقوع کے معائنے کے بعد اسے ایک حادثہ قرار دیا. ان کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں یہ سیاحتی بس چینی سیاحوں کے گروپ کو لے کر جا رہی تھی. ہمیں 26 افراد کی لاشیں ملی ہیں جو بس کے اندر پھنس گئے تھے، اور اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ باہر نکل پاتے. وہ تمام کے تمام بس کے اندر ہی ہلاک ہوئے. پولیس کا کہنا ہے کہ بس اس گروپ کو تائپے ایئرپورٹ پر لے کر جا رہی تھی، جنہیں ایک ہفتے کے دورے کے بعد واپسی پرواز لینی تھی. یہ بس بے قابو ہو کر ایک محافظ ٹرین سے ٹکرا گئی اور اس میں آگ بھڑک اٹھی. انڈونیشی حکام نے تصدیق کی ہے کہ ملک کا سب سے مطلوب دہشت گرد پولیس کے ساتھ ایک مقابلے میں مارا گیا ہے. سانتوسو اور دوسرے عسکریت پسند پیر کے روز سولاواسی کے مشرقی جزیرے کے پوسو علاقے میں مارے گئے، جہاں پولیس اور ملٹری فورسز پچھلے 5 سال سے ان افراد کی تلاش کر رہی تھیں. پولیس چیف جنرل ٹیٹو کینابیان کا کہنا تھا کہ سانتوسو کی لاش کو قطعی طور پر شناخت کر لیا گیا ہے.
داری حاصل پنگنلان واجانیا دن چیری چیری جنگ لائن بائی اولے انگوتا انگوتا.
انڈونیشی پولیس چیف جنرل کارنیویان کہہ رہے ہیں کہ چہرے کی شناخت اور ان پولیس افسروں کی جانب سے جسمانی حوالوں کے بعد جو اس شخص کو جانتے تھے، اور مشتبہ شخص کو پہچاننے والے عینی شاہدین کی جانب سے ملنے والی گواہیوں کے بعد اس شخص کو وقتی طور پر سانتوسو کے طور پر شناخت کیا جا سکتا ہے. سانتوسو انڈونیشیا کے ایک چھوٹے دہشت گرد گروپ ایسٹ انڈونیشیا مجاہدین کا سربراہ تھا. پولیس سربراہ کا کہنا ہے کہ انتہا پسند رہنما کی موت ایک بڑی فتح ہے.
امریکہ کی جنوبی ریاست لوزیانا میں گزشتہ ہفتے ہونے والے فائرنگ کے واقعے میں 3 پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد ماحول بدستور غمزدہ ہے. پولیس کے مطابق حملہ آور ایک سابق امریکی فوجی تھا، جس نے فائرنگ کر کے مقامی پولیس کے 3 اہلکاروں کو ہلاک اور 3 کو زخمی کر دیا تھا. حکام کا کہنا ہے کہ زخمی اہلکاروں میں سے ایک کی حالت نازک ہے. فوجی حکام کے مطابق ریاست مسوری کے شہر کینسس سے تعلق رکھنے والے گیون لانگ نے 2005 سے 2010 کے دوران امریکی میرینز میں خدمات انجام دی تھیں، جس کے دوران وہ عراق میں بھی تعینات رہا. تفتیشی افسران نے بتایا ہے کہ سوشل میڈیا پر ملزم کی بعض تحریروں سے تاثر ملا ہے کہ وہ سیاہ فام امریکیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک سے ناخوش تھا، اور سیاہ فاموں پر ہونے والے تشدد کا جواب تشدد سے دینے کا حامی تھا.
امریکی عہدیداروں نے امریکی شہریوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ معاشرے کو تباہ کرنے والے عناصر کے خلاف متحد ہوں. پولیس نے اتوار کے روز بیٹن روج میں 3 پولیس افسروں کو ہلاک کرنے والے شخص کی شناخت 29 سالہ ایک سابق امریکی فوجی کے طور پر کی ہے. یہ شخص سوشل میڈیا پر جعلی نام سے حکومت مخالف پیغامات پوسٹ کرتا تھا. مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کی سلاتس کا ہوک کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی.
پولیس کا کہنا ہے کہ مشتبہ حملہور جو اتوار کے روز بیٹن روج میں پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہو گیا تھا، ریاست میزوری کے کینساس سٹی سے لوزیانا آیا تھا. لوزیانا کے گورنر جان بیل ایڈورڈز کے الفاظ،
He came in here from somewhere else to do harm to our community and specifically to the law enforcement officers.
یہ شخص کسی اور جگہ سے یہاں آیا تھا تاکہ ہماری برادری کو نقصان پہنچا سکے، خاص طور پر ہماری برادری میں قانون نافذ کرنے والے عہدے داروں کو. یہ الفاظ تھے لوزیانا کے گورنر جان ایڈورڈز کے. 3 پولیس افسروں کو قتل کرنے کا یہ واقعہ ڈیلس میں پیش آنے والے اس واقعے کے ٹھیک 3 روز بعد پیش آیا ہے، جس میں ایک شخص نے 5 پولیس افسروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ پولیس پر یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں امریکی ریاست منیسوٹا اور بیٹن روج میں پولیس کے ہاتھوں سیاہ فام امریکیوں کی ہلاکتوں پر امریکہ بھر میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ لوزیانا کے گورنر جان ایڈورڈز نے کہا ہے کہ پولیس افسروں کو نشانہ بنانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔
This was a diabolical attack on the very fabric of society. And that is not hyperbole, that is not an overstatement. There is nothing more fundamentally important than maintaining
یہ پورے معاشرے کے ڈھانچے پر ایک صفاکانہ حملہ تھا اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اور کوئی بھی چیز بنیادی طور پر امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھنے سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ یہ اس لیے اہم ہے تاکہ لوگ بہتر زندگی گزار سکیں۔ یہ الفاظ تھے لوزیانا کے گورنر جان ایڈورڈز کے۔ پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہونے والا شخص سیاہ فام امریکی تھا، لیکن اتوار کو مارا جانے والا پولیس افسر مسٹر جیکسن بھی ایک سیاہ فام تھا۔ ہلاک ہونے والے پولیس افسر مسٹر جیکسن کی سسٹر ان لا لارن روس کے الفاظ،
Killing one another is not gonna help anything. Killing white cops, killing unarmed black men.
ایک دوسرے کو مارنے سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ سفید فام پولیس افسروں کو مارنا یا پولیس افسروں کا غیر مسلح سیاہ فام شخص کو ہلاک کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ صدر باراک اوباما اپنے حالیہ خطاب میں امریکیوں سے کہہ چکے ہیں کہ وہ ان چیزوں پر توجہ دیں جو سب کے درمیان مشترک ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پولیس افسروں اور سیاہ فام افراد کی ہلاکتوں پر پائے جانے والے غم غصے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیشتر امریکی اس عزم کے لیے تیار ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس کے کھلاڑیوں پر ممنوعہ ادویات استعمال کرنے کے الزامات کی چھان بین کرنے والے ادارے کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ تفصیلات بہجت جیلانی سے سنیے۔
Our commission of investigation uncovered the following. First, the Moscow laboratory operated for the protection of doped Russian athletes within a state-directed fail-safe system, which we describe in the report as the disappearing positive methodology. Second, the Sochi laboratory operated a unique sample swapping methodology to enable doped Russian athletes to compete at the Winter Olympic Games. Third, the Russian Ministry of Sport directed, controlled, and oversaw the manipulation of athletes' analytical results, or sample swapping, and the active participation and assistance of the FSB, CSB, and both Moscow and Sochi laboratories. I also want to emphasize from those three key findings that Russian athletes competing in a wide range of disciplines were involved.
Two questions to Richard or to Mike. So first one
about some of the investigative work that was done. So I'll turn the situation back to you, Catherine, and you can start with
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، اور آج کے پروگرام میں ذکر نوجوان باورچیوں کا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامعین کی اکثریت باورچی، خان سامہ یا میرے مطبخ جیسے ٹائٹل کے ساتھ اپنی پیشہ وارانہ شناخت پسند نہ کریں، لیکن امریکہ میں یہ پیشہ آمدن کے اعتبار سے اچھے پیشوں میں شمار ہوتا ہے، اور مختلف ممالک کے کھانوں کی باقاعدہ تربیت اور کورسز کے بعد نوجوان ریستورانوں کا کچن سنبھالے ہوئے ہیں، اور انہی نوجوانوں میں سے کئی ایک ممتاز اور بہترین شیفس کی تربیت کے بعد ورلڈ کلاس کمپٹیشن کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے ٹینا ٹرن نے نیو یارک میں کئی ریستورانوں میں مصروف عمل نوجوانوں سے گفتگو کی ہے۔ انہی میں سے کچھ کوکنگ کے عالمی مقابلوں میں امریکہ کی نمائندگی کریں گے۔ ڈینیل بولٹ کو نیو یارک شہر کے بہترین شیفس میں سے ایک خیال کیا جاتا ہے۔ وہ کئی بڑے ایوارڈز حاصل کر چکے ہیں، لیکن آج وہ کھانا پکانے کا کام کسی اور کے سپرد کیے ہوئے ہیں، جیسے کہ 18 سالہ میمی چین، جو ابھرتے ہوئے بہترین شیفس میں شمار ہو رہی ہیں، اور انہیں بوکیوز ڈیور کوکنگ کمپٹیشن میں شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ فلپ ٹیزیئر نے سال 2015 میں ان مقابلوں میں شرکت کی تھی اور چاندی کا تمغہ بھی حاصل کیا تھا۔ وہ ان مقابلوں کی تفصیل بتا رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بوکیوز ڈیور کوکنگ کا ایک عالمی مقابلہ ہے اور 60 ممالک سے آئے لوگ 24 پوزیشنوں کے لیے ایک دوسرے کے مقابلے میں کھانے تیار کرتے ہیں۔ یہ مقابلے ہر 2 سال بعد فرانس کے شہر لیون میں ہوتے ہیں۔ چین بھی ان نوجوان شیفس میں سے ایک ہے جو ٹیم یو ایس اے کی نمائندگی کے لیے تیار ہیں۔ وہ اسے زندگی میں ایک زبردست موقع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ انہیں یہ موقع معروف شیفس ڈینیل بولر، تھامس کیلر اور جیروم بوکیوز کی وجہ سے مل رہا ہے جنہوں نے ان کی تربیت کی ہے۔
For every grant we give to a young chef to be able to take a sabbatical from his job, to be able to experiment other people.
ڈینیل کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی گرانٹ نوجوان شیفس کو دیتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملازمت سے فراغت حاصل کرے اور دیگر جگہوں پر تجربات کر سکیں، اور جب واپس آئیں تو ان میں نیا جوش و خروش ہو۔ نیو یارک کے معروف شیفس نے مل کر انسٹیٹیوٹ آف کلینری ایجوکیشن بھی قائم کیا ہے۔ برینڈن سکاٹ 20 سال کے ہیں اور ان کے مستقبل کے حوالے سے اپنے منصوبے ہیں۔
I want to be a chef. I want to compete in the Bocuse. I want to open my own restaurant. I want to do all these things, but no matter what, like
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شیف بننا اور بوکیوز مقابلوں میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنا ریسٹوران کھولنا چاہتا ہوں اور میں یہ سب کام کرنا چاہتا ہوں۔ وقت لگے گا لیکن میں یہ سب کچھ کروں گا۔ امریکہ میں نیشنل ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے مطابق کمرشل ریسٹورنٹس میں سالانہ اوسط آمدن کا اندازہ اس سال کے لیے 720 ارب ڈالر کا لگایا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا شیئر ہے انڈسٹری کے اندر، اور نوجوان شیفس بھی اپنا حصہ لینے کے لیے بہترین شیفس کی شاگردی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امریکہ میں بیورو آف لیبر اسٹیٹسٹکس کے مطابق امریکہ میں ریسٹورنٹ انڈسٹری میں تنخواہیں سالانہ 42,000 ڈالر سے لے کر 66,000 ڈالر تک ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لڑکیوں کو تعلیم دینا غربت اور عدم مساوات کم کرنے کا ایک طاقتور ترین ذریعہ ہے، اور اس سے پائیدار اقتصادی ترقی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ کسی بھی لڑکی کے لیے ہر 1 سال کی تعلیم سے جو وہ حاصل کرتی ہے، مستقبل میں روزی کمانے کا امکان 10% بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ ممکنہ طور پر اپنی آمدنی کا 90% حصہ اپنے گھرانے اور اپنی کمیونٹی پر خرچ کرتی ہے۔ اس لیے اس کے ارد گرد موجود ہر شخص اس کی اس تعلیم سے بہرہور ہوتا ہے۔ جنسی مساوات اور خواتین کو با اختیار بنانے سے متعلق یو ایس ایڈ کی سینئر رابطہ کار سوزن مرخم کہتی ہیں کہ جب خواتین کو تعلیم دی جاتی ہے تو وہ تبدیلی کے لیے ایک مضبوط قوت بن جاتی ہیں۔ بہرطور سینئر رابطہ کار مرخم کہتی ہیں کہ لگ بھگ 62 لاکھ لڑکیاں جنہیں اسکول جانا چاہیے ایسا نہیں کرتیں۔ سینئر رابطہ کار مرخم کہتی ہیں کہ لگ بھگ 62 لاکھ لڑکیاں جنہیں اسکول جانا چاہیے ایسا نہیں کرتیں۔ اکثر اوقات ان کی بے وقتی اور بے قدری کی جاتی ہے۔ ان کے ذمے چھوٹے موٹے گھریلو نوعیت کے پانی لانے اور دوسرے بچوں کی دیکھ بھال جیسے کام لگائے جاتے ہیں، جبکہ لڑکوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اسکول جائیں، گھر کے لیے روزی کمانے والے بنیں اور عوامی اجتماعات اور فورمز میں اپنے گھرانے کی نمائندگی کریں۔ اس جہد کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جنسی مساوات اور خواتین کو با اختیار بنانے کے عمل کو دنیا بھر میں فروغ دیں، جبکہ مردوں اور لڑکوں کو بھی اس عمل میں شریک کریں۔ لیکن شدید غربت کے خاتمے اور صحت مند تعلیم یافتہ شہریوں پر مشتمل مضبوط جمہوری معاشروں کو فروغ دینے کے اپنے اہم مشن کے لیے خواتین کو با اختیار بنانا بہت اہم ہے۔ امریکی خارجہ پالیسی میں جنسی مساوات اور خواتین اور لڑکیوں کی ترقی کو ترجیح کیوں دی جاتی ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ہم پرائمری تعلیم تک لڑکیوں کی رسائی میں مدد کرتے ہیں، جس میں بحران یا تنازعات سے متاثرہ علاقوں میں رہنے والی لڑکیاں شامل ہوتی ہیں۔ پڑھائی کے ہمارے پروگراموں میں یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ لڑکیوں میں خواندگی کی وہ مہارتیں پیدا کی جائیں جو مستقبل میں کامیابی کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہم کارکنوں کی ترقی سے متعلق پروگراموں کی بھی معاونت کرتے ہیں جو لڑکیوں کو بہتر ملازمتیں حاصل کرنے میں مدد کریں گی۔ پیدائش سے بلوغت تک لڑکیوں کو ایسی بے شمار رکاوٹوں کا سامنا ہوتا ہے جو لڑکوں کو درپیش نہیں ہوتیں۔ مجموعی طریقے سے ان مسائل کو دستاویزی شکل میں پیش کرنا اور ان سے نمٹنا ہماری ذمہ داری ہے، جو باہمی طور پر مربوط ایسے واقعات کا احاطہ کرتے ہیں جو کسی بھی لڑکی کی پیدائش سے لے کر بلوغت تک کی پوری زندگی میں پیش آتے ہیں اور انفرادی اور کمیونٹی سطح پر لڑکیوں کی اہمیت کے بارے میں تاثر کو تبدیل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ لیٹ گرلز لرن جیسے پروگراموں کے ذریعے یو ایس ایڈ تمام سیکٹرز میں ان بنیادی وجوہات سے نمٹنے کے لیے کام کرتا ہے جو بالغ لڑکیوں کو اسکول سے باہر رکھنے اور زندگی کے فیصلے کرنے کی اہلیت کو محدود کرتی ہیں۔ سینئر رابطہ‌کار مرخم کہتی ہیں کہ یو ایس ایڈ ایک ایسی دنیا کا تصور پیش کرتا ہے جہاں خواتین اور مرد معیاری تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال تک رسائی، اپنے اقتصادی اثاثوں اور وسائل کو بڑھانے اور ان پر کنٹرول کرنے، اپنی آواز بلند کرنے اور ڈرائے دھمکائے جانے اور ہراساں کیے جانے اور امتیازی سلوک سے پاک زندگی تک رسائی کی مساوی اہلیت رکھتے ہوں، جنہیں ان کی کمیونٹیز اور معاشروں میں رہنماؤں، اختراع پردازوں اور روزی کمانے والوں کے طور پر قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کی شمسی توانائی سے چلنے والی طاقتور خلائی گاڑی نے مشتری کے محور کے گرد گھومنا شروع کر دیا ہے۔ خلائی گاڑی 5 سال کے عرصے میں 2.80 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہاں پہنچی ہے۔ کیلیفورنیا میں امریکی خلائی ادارے ناسا کی جیٹ پروپلشن لیبارٹری میں اس مشن کے کنٹرولر اس وقت خوشی سے جھوم اٹھے جب انہیں یہ سگنل موصول ہوئے کہ خلائی گاڑی نے مشتری کے مدار کے گرد گھومنا شروع کر دیا ہے۔ جونو نامی خلائی جہاز آئندہ 20 ماہ تک ہمارے شمسی نظام کے سب سے بڑے سیارے کا مطالعہ کرے گا، جس کی وجہ سے ہمارے سائنسدانوں کو ہمارے شمسی نظام کی بنیادوں کا تعین کرنے میں مدد ملے گی اور اس کے ساتھ بادلوں سے ڈھکی مشتری کی فضا کے نیچے ٹھوس سطح کو جاننے میں بھی مدد ملے گی۔ اس خلائی جہاز کے اندر کمپیوٹر اور برقی آلات بھی نصب ہیں اور انہیں ایک ایسے خانے میں رکھا گیا ہے جس کی دیواریں ٹائٹینیم کی ہیں اور ان کی موٹائی نصف انچ ہے، تاکہ حساس آلات کو تابکاری کے شدید اثرات سے بچایا جا سکے۔ جونو جہاز مشتری کے مدار میں پہنچنے والا دوسرا خلائی جہاز ہے۔ اس سے قبل ناسا کا گلیلیو جہاز 1995 سے 1903 تک مشتری کے مدار کے گرد گھومتا رہا۔ جونو کا مشن 2018 میں ختم ہوگا جب یہ جان بوجھ کر مشتری کی فضا میں گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اور اب بات ہمارے شمسی توانائی کے ایک دوسرے سیارے نیپچون کی۔ علم حیت کے ماہرین نے نیپچون کے گرد ماحول میں بل کھاتے ہوئے شوخ رنگ کے پانی کے چکر جیسے گرداب ورٹیکس کا پتہ لگایا ہے۔ اس سال مئی میں ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ پر ہائی ریزولوشن تصاویر موصول ہوئیں۔ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ ورٹیکس تقریباً امریکی براعظم کے رقبے کے برابر ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ورٹیکس ہائی پریشر نظام ہے جو چمکتے ہوئے بادلوں کے ہمراہ نمودار ہوتا ہے۔ 2015 میں فلکیات کے ماہرین نے نیپچون پر بادلوں کا پتہ لگایا تھا۔ بعد ازاں ایک قریبی سیاہ مقام کی موجودگی کا اعلان کیا گیا تھا۔ مئی 2016 میں موصول ہونے والی تصاویر میں ورٹیکس کی موجودگی کی تصدیق کی گئی تھی۔ برکلے میں علم حیت کے ماہر مائک وانگ کا تعلق یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ماحول میں شوخ رنگ کے پانی کے ورتے کی طرح کے ساحل اس صورت میں موجود ہیں جیسے اونچے لینس کی طرح کے گیس نما پہاڑ۔ نیپچون پر پہلے بھی پانی کے چکر جیسے گرداب کا پتہ لگنے کی بات کی جا چکی ہے۔ 1989 میں وائجر 2 اسپیس کرافٹ نے بھی ایسے ہی مقام کی نشاندہی کی تھی، جبکہ 1994 میں ہبل نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ علم حیت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے بھنور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ سائز، شکل اور استحکام کے لحاظ سے یہ صدیوں پر محیط نیا زاویہ سامنے آیا ہے جو چوڑائی، بہاؤ، رفتار اور سست روی کے روپ دھار سکتا ہے۔ تحقیق داں کہتے ہیں کہ ورٹیکس کس طرح ظہور پذیر ہوتے ہیں، ان میں تحریک کیسے پیدا ہوتی ہے اور یہ ماحول پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے لیے مزید مطالعے کی ضرورت ہے۔ سورج سے نیپچون اندازاً 4.3 ارب کلومیٹر دور ہے، جبکہ اسے سورج کے مدار کا چکر لگانے میں 165 زمینی سال کے عرصے کا دورانیہ درکار ہوتا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے مدثر منظر، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر سلمان تاراوالی۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے پیش کر رہی ہیں بہجت چیلانی۔ پروڈیوسر ہوں گے گل رخ اور انجینئر ہوں گے مائٹری کروسیاس۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔